حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے اس دور کے 9 میل کی مسافت کو قرار دیا جو آج کے 25 کلومیٹر تقریباً بنتے ہیں. ٹھیک, 9 کوس میل ہی کی طرح سمجھیں آپ, جو 25 کلومیٹر تھا. انہوں نے, حضرت عمر نے یہ کیوں فاصلہ اتنا اپنے دور میں بیان کیا؟ انہوں نے اس حدیث کو بیس بنایا کہ کوئی عورت ایک رات بھی محرم کے بغیر سفر نہ کرے, یعنی اکیلی بالکل بغیر محرم کے پوری رات سفر میں نہ رہے. تو ایک رات کا جو سفر ہے, یعنی ایک رات پیدل کوئی شخص جتنا چلتا رہے اور جہاں تک جا پہنچے میکسیمم, وہ سفر کی مدت شمار ہوئی. اس لیے 25 کلومیٹر کو راجح قرار دیا گیا اور اس پر صحابہ کرام نے عمل بھی کیا. بعض کے نزدیک یہ مدت جو ہے, یعنی یہ جو لمٹ ہے, اس سے زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 دن والی روایت وہ لیتے ہیں, تو پھر کیا ہو گیا, جیسے 75 کلومیٹر ہو گیا. یعنی ایک اور روایت میں 3 فرسخ یا 3 کوس کا ذکر ملتا ہے. بہرحال جہاں پر بھی اجتہادی اختلاف ہوتا ہے, یہ پہلے دن سے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس میں اگر آپ ایک مجتہد کی رائے لے لیتے ہیں یا دوسرے کی لے لیتے ہیں, ایز لانگ ایز وہ دین کے اندر ہے, دلیل ہے اس کی, تو کسی پر بھی عمل کر لیں تو آپ گنہگار نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی رائے پہ نہیں عمل کیا. کس پہ کیا؟ ایک مجتہد کی رائے پہ. اب آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر میں اپنے طور پر ایک چیز کو لوں گی اور اس کے لیے مجھے ایک دلیل اور حضرت عمر کا عمل ایک نظر آتا ہے, تو 25 کلومیٹر از فائن. لیکن اگر آپ اس میں مزید احتیاط اور تقویٰ کی بات کرتے ہیں, آپ بے شک 75 پہ چلے جائیں. صحابہ کرام کا عمل اس معاملے میں مختلف تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست خود بول کر کوئی سفر کی کلومیٹر نہیں بتائے, یہ اندازہ کیے گئے. اسی وجہ سے وہ فاصلے مختلف رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک 48 میل ہے, وہی 75 کلومیٹر میرے خیال بنتا ہے. امام شافی بھی یہی رائے رکھتے ہیں, لیکن امام اوزائی, امام زہری, حضرت عمر, ایک دن کا سفر, یعنی وہی 25 کلومیٹر والی بات, امام ابو یوسف 2 دن سے زیادہ کی مسافت میں قصر سمجھتے ہیں, امام ابو حنیفہ کے نزدیک جس سفر میں پیدل یا اونٹ کی سواری میں 3 دن صرف ہوں, وہ 54 مائلز کو لمٹ قرار دیتے ہیں. یہی رائے ابن عمر, ابن مسعود اور حضرت عثمان کی ہے. اب اس میں یہ جو دلائل کا اختلاف ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی مثلاً ایک حدیث میں کسی سفر کی 3 دن کی مدت بات ہوئی تو انہوں نے وہ والی لے لی اور اس کی بنیاد پر وہ 75 کلومیٹر کہا, کسی دوسرے نے 1 دن کی لی, دونوں کے لیے آپ نے سفر بولا. تو منیمم جس سے کم پہ آپ نہیں آ سکتے, جو احادیث سے ثابت ہے, وہ کیا ہوا, 25 کلومیٹر. یعنی اس سے کم پہ پھر قصر نہیں ہوگا, لیکن میکسیمم میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری آرا آپ کو بتا دی ہے, 48 مائلز بھی ہے اور 54 مائلز بھی. ٹھیک ہے, کلومیٹرز میں آپ خود کنورٹ کر لیجئے, جس پر اب آپ کا اطمینان ہو آپ کر لیں. اور اس میں ایز سچ کو بہت بڑا فرق نہیں ہے. میں بعضوں کا سوچتی ہوں, جب میں یہ پڑھ رہی تھی قصر کے اوپر, اب میں پہلے کی بات ہے جب میں طالب علم تھی, تو ہمیشہ سوچتی تھی, بہت کنفیوز ہو جاتی, بہت پریشان ہوتی تھی کہ کیوں یہ, پھر کوئی ایک بات کر دے نا تو جان چھوٹ جائے, بس ختم ہو جائے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ اس وجہ سے بھی اس میں وسعت رکھی گئی کہ مختلف حالات میں, مختلف زمانوں میں, مختلف علاقوں میں سفر کی نوعیتیں جو ہیں وہ مختلف ہو جائیں گی, اور اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتایا گیا. وہ فاصلہ جس تک پہنچ کر انسان اپنے آپ کو مسافر سمجھنے لگے, وہ جو ہے وہ کم از کم اتنا ہے جو منیمم میں آ جاتا ہے ایک رات والی بات میں. اس سے کم تو مثلا اگر آپ 10 کلومیٹر پہ گئے ہیں یہاں سے ایئرپورٹ گئے تب آپ اپنے آپ کو مسافر تو نہیں کہہ سکتے, یا یہاں سے بفر زون جائیں تو آپ کہیں کہ ہم مسافر ہو گئے, چاہے 25 کلومیٹر ہو جائے لیکن شہر تو ایک ہی ہے. ایک آبادی کو چھوڑ کے جب دوسرے آبادی میں جائیں گے یعنی جہاں سے وہ آبادی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد جب آپ نکل جائیں گے ایک شہر سے تو آپ کا سفر شروع ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ بعض شہر چھوٹے چھوٹے ہیں بعض شہر بڑے بڑے ہیں, تو اب آپ کا 25 کلومیٹر کہاں سے شروع ہوگا جب آپ کراچی سے باہر نکلیں گے. ٹھیک, جب تک آپ اپنے شہر کے اندر ہیں تو آپ کیا ہیں, ایک طرح سے مقیم ہی ہیں, یعنی شہر ہے آپ کا, کیونکہ جیسے ٹیلی فون لائن لوکل ہے یا اور کرنسی بازو کا تیک ہے, بہت سی چیزیں اس میں ہو سکتی. تو اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہونے کی اور بہت زیادہ ٹچی ہونے کی ضرورت نہیں. اور عموماً جہاں کثر کی بات ہوتی ہے میں نے دیکھا لوگ آپس میں جھگڑنے اور لڑنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بولنے لگتے ہیں. تمام اختلافی مسائل میں ہمارا جو اخلاق ہونا چاہیے وہ یہ کہ دوسرے کو اس کے اطمینان کے مطابق عمل کرنے کی گنجائش دے دی جائے. اگر کسی کا اطمینان 54 پہ ہوتا تو آپ اس کو پکڑ کے یہ نہ کہیں نہیں نہیں یہاں تم شروع کرو کیونکہ 25 کلومیٹر ہو گئے ہیں. اچھا دوسری بات, یہ ایک بات ہو گئی یعنی مسافت. ایک تو یہ ایک عورت والی جو بات ہے, عورت والی روایت محرم والی, دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے جو 25 کلومیٹر کے حق میں جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 9 میل کے سفر پر نکلتے تو 2 رکعت پڑھتے. اب جس میں 3 میل یا 9 میل کی بات آتی ہے تو 3 کو کنسیڈر نہیں کیا گیا, پھر 9 والی کو ترجیح دی گئی کیونکہ یہ صحابی کو شک ہوا نا. تو جہاں کسی روایت میں شک ہو جائے تو پھر منیمم کو چھوڑ کے کیا جو اوپر والی چیز ہے اس کو لے لیا جائے تاکہ شک دور ہو جائے. آغاز سفر کہاں سے ہوگا, رہائشی آبادی سے جدا ہو کر کلومیٹر شروع ہوں گے. اور انتہائی سفر کہاں ہوگا, جب آپ کا شہر شروع ہو جائے. ٹھیک, ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کنارے سے داخل ہو رہے ہیں اور آپ کا گھر بالکل دوسرے کنارے پر ہو, لیکن جب شہر جس کے اوپر لفظ کراچی کا اطلاق ہوتا ہے جب وہ شروع ہو جائے, آبادی شروع ہو جائے تو سفر ختم ہو گیا آپ کا. اب اگر کہیں روک کے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا کریں گے, پوری پڑھیں گے. مثلا آپ حیدرآباد سے آ رہے ہیں تو جہاں سے آپ کا شہر شروع ہو گیا وہاں آپ کہتے ہیں اچھا نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیجیے. آپ کہیں گاڑی روک کے مسجد میں جاتے ہیں تو آپ قصر نہیں پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے, پوری پڑھیں گے, کیونکہ آپ کا سفر ختم ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ قصر ہے کتنی نماز. اس میں فجر اور مغرب کے علاوہ ظہر عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں 2 ہو جائیں گی. 2 فرض فجر کے 2 ہی رہیں گے, وہ 1 نہیں پڑھیں گے آپ. اسی طرح مغرب کا 1.5 فرض نہیں پڑھیں گے, 3 ہی پڑھیں گے, نہ وہ 2 ہوں گے نہ 1 ہوگا بلکہ وہ 3 ہی رہیں گے. سنتوں کے بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ فجر کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر میں چھوڑی نہ حضر میں چھوڑی, وہ ہمیشہ پڑھی. تو وہ سنتیں پڑھی جائیں گی فجر کی. باقی سنتیں جو ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ چھوڑ بھی جائیں تو بہتر ہے, کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے, دونوں طرح سے عمل ہوتا رہا. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر فرض آدھے کر دیے ہیں تو سنت کس لیے پڑھی جائے. لیکن بعض نے جب وقت دیکھا تو پڑھ بھی لیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل سفر کے دوران بھی پڑھتے رہتے تھے, سواری پر بھی پڑھتے رہتے تھے. تو نوافل کی کوئی حد نہیں, آپ جتنے مرضی پڑھتے جائیں, لیکن وہ تو دل کی خوشی سے پڑھنے کی بات ہے نا. مگر فرض جو ہے اس کے لیے کیا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ انسان سفر پہ کیوں جاتا ہے, کسی کام سے ہی جاتا ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ اب ہم صرف گھومنے پھرنے کو نکل کھڑے ہوتے ہیں بے مقصد، لیکن کام سے ہی جاتا ہے. اچھا بعض وقت کوئی کام نہیں ہوتا، صرف کسی رشتے دار سے ملاقات مقصود ہوتی ہے، کسی دوست سے ملاقات مقصود ہوتی ہے ان انسانی تعلقات کے لیے، تو کیا پھر بھی سفر میں قصر کریں؟ جی ہاں، اس لیے کہ اگر آپ وہاں جا کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنی شروع ہو گئے اور گھر والوں سے، رشتے داروں سے، دوستوں سے ملاقات نہ کر سکے، تو ان کے لیے بھی ایک طرح سے شکایت ہو جائے گی اور آپ کا بھی دھیان آدھا ادھر ہوگا آدھا ادھر ہوگا. اسی طرح اگر آپ کسی بزنس سے گئے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے گئے ہیں، تو عموماً سفر کی وجہ سے انسان کو سارے حالات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے ملے گی. ہو سکتا ہے وہ کھانے کی تلاش میں اتنا وقت لگا دے کہ نماز کا وقت جو ہے اس کو دیر ہو جائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سفر میں نہ صرف یہ کہ قصر بلکہ جمع کی اجازت بھی دی گئی کہ دو نمازیں ملا کر پڑھ لو. جمع کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ظہر اور عصر ملا سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء ملا سکتے ہیں، عصر اور مغرب نہیں ملا سکتے. ظہر اور عصر جن کو ظہرین بولتے ہیں، اور مغرب اور عشاء جن کو عشاءین یا مغربین بولتے ہیں، یہ آپ جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی بتاتی ہوں ابھی، دونوں طریقے ہیں. آپ ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے وقت میں ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح عشاء کے وقت میں مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے وقت میں عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کسی سے بھی جمع نہیں کر سکتے، اس کو الگ ہی پڑھنا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ قصر جو ہے اس کو اللہ تعالی کا صدقہ کہا گیا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم پر اللہ کی خیرات ہے، تم اس کی خیرات قبول کرو. یعنی یہ جو تمہیں قصر پڑھنے کو کہا گیا ہے، یہ ایک طرح سے اللہ کا فضل ہے، نعمت ہے، آسانی ہے، رخصت ہے. خیرات کا معنی کیا؟ سہولت ہے، اسے قبول کرو. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابتداء میں سفر اور حضر میں نماز دو رکعت فرض کی گئی تھی. شروع میں جب نماز فرض ہوئی تھی نا تو دو رکعت تھی، پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی رہی، حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی چار ہو گئی. یہ بخاری کی روایت. پھر یہ جو بات ہے کہ کیا صرف خوف کے زمانے میں یا امن کے زمانے میں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موقعوں پر قصر کی ہے، خوف میں بھی امن میں بھی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور اس وقت رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، آپ نے دو ہی رکعتیں پڑھی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خوف کے علاوہ امن کے زمانے میں بھی، اپنے گھر میں بھی آپ، یعنی پیرنٹس کے گھر میں بھی امن کے زمانے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قصر کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور حدیث بھی ہے، حارث بن وہب فرماتے ہیں کہ منا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی حالانکہ آپ بالکل امن میں تھے، کوئی خوف نہیں تھا. اس کے بارے میں تیسری روایت ہے، یالا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں قصر کرو، جیسے کہ اس آیت میں آئے، اور اب تو ہم امن میں ہیں. حضرت عمر نے جواب دیا، اسی بات پر میں نے بھی تعجب کا اظہار کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا ہے، لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو. ترمذی کی روایت ہے. ایک شخص نے حضرت عمر سے یہ سوال کیا کہ قرآن میں تو خوف کے ساتھ شرط ہے قصر کی، تو اب تو خوف نہیں. تو حضرت عمر نے کیا کہا، مجھے بھی یہی شبہ ہوا تھا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اور آپ نے کیا فرمایا، یہ اللہ کا صدقہ ہے، اس کو قبول کرو. ٹھیک. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کو مؤخر کر کے تین رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، تھوڑی دیر بعد عشاء کی اقامت ہوتی اور دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے، یعنی دونوں کو جمع کر لیتے تھے. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی کیوں اجازت دی گئی؟ کیونکہ بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں سفر کے اندر کہ نہ پانی ملتا ہے، نہ جگہ ملتی ہے، نہ سایہ ہوتا ہے، اور بعض وقت یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ کو کسی جگہ جلدی ضروری پہنچنا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جمع کر لینے میں حرج نہیں. انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے نا کہ وقت پہ نماز پڑھے, اور آگے آپ پڑھیں گے بھی کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. لیکن ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ نہیں, زیادہ اچھا ہے اگر ہم وقت پر پڑھیں, تقویٰ کے قریب ہے, لہذا جمع نہیں کرتے. پچھلے دو سفر میں میں نے اسی اصول پہ عمل کرنے کی کوشش کی اور دونوں دفعہ مشکل میں پڑی, اور اب سوچا کہ آئندہ نہیں یہ کروں گی. پچھلی دفعہ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جب اسلام آباد گئی ہوں, یہاں میں نے ظہر کی نماز بڑے اطمینان سے پڑھی ایئرپورٹ پہ جا کے. جب میں وہاں سے, میں نے سوچا اثر آرام سے جا کے وہاں اسلام آباد میں پڑھ لیں کہ کیا مشکل ہے, کیا ضرورت ہے ابھی پڑھنے کی. لیکن جب میں اسلام آباد پہنچی تو وہاں حالات اس قسم کے ہوئے کہ نماز خطرے میں پڑ گئی, اور پھر بہت تاخیر ہو گئی میری نماز میں. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سورج دیر سے غروب ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ٹائم کا, اور وہاں آدھا گھنٹہ پہلے غروب ہو رہا ہے اور آپ کو یہ بھولی ہوئی ہوتی ہے بات, اور جب تک بائی دا ٹائم آپ وہاں اتر کر گھر پہنچتے ہیں اور سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جمع کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیں. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ مغرب کے وقت پڑھ کے چلتے ہیں اور سوچتے ہیں عشاء تو ہم گھر جا کے پڑھ لیں گے, لیکن سفر میں اتنے تھک جاتے ہیں, وامٹنگ شروع ہو جاتی, کوئی اور کے گھر آتے ہیں اور آپ اتنے نڈھال ہوتے ہیں کہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ سفر سے پہلے ہی اپنی نمازیں پوری کر کے اطمینان کے ساتھ سفر کریں. بعض وقت یہ ہوتا ہے ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے ہائی ویز پہ, بعض اوقات ایسی مشکل ہو جاتی, تو جہاں ممکن ہو سہولت سے فائدہ اٹھانا وہاں فائدہ اٹھانے میں حرج نہیں ہے. مثلا میرے سفر عموماً تبلیغ کی نوعیت کے ہوتے ہیں. میں جب کہیں جاتی ہوں تو ابھی میں فرض کا سلام ہی پھیرتی ہوں کہ لوگ سوال شروع کر دیتے ہیں. اب ان کو یہ حرص ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پھر ہاتھ آئیں گے کہ نہیں, یہ مسئلہ پوچھ لو, یہ پوچھ لو, یہ پوچھ لو, اور وہ میں مسئلے بتاتے بتا مجھے اتنے رشک آ رہا تھا, لوگ نفل پڑھ رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں, اور میں لوگوں کے ساتھ بزی ہو گئی. تو ایسی صورت میں پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ جہاں موقع ہو میں دو نمازیں اکٹھی پڑھ لوں, تاکہ اس کے بعد اگلے ٹائم پہ میں اویلیبل رہوں لوگوں کے لیے کہ ان کو کچھ فیض پہنچ جائے. تو چونکہ ایک سہولت اگر ہمیں سنت سے ملتی ہے تو ہم اپنے اوپر ایک ناروا مشقت ڈال کے ایک چیز کی پابندی کرتے کرتے کئی چیزوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جمع ثابت ہے, اس لیے اس کے کرنے میں مذائقہ نہیں ہے اور کوئی گناہ کی بات نہیں. ایک نماز کا وقت داخل ہو جانا چاہیے. مثلا ظہر کا وقت داخل ہو گیا, ابھی عصر کا نہیں ہوا, آپ ظہر پڑھ رہے ہیں تو عصر ساتھ پڑھ کے چل سکتے ہیں. اسی طرح مغرب کا وقت ہو گیا لیکن آپ عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں. یا دوسری صورت کہ آپ کو جلدی میں نکلنا پڑا, ظہر آپ نہیں پڑھ سکے, جب پہنچے تو عصر کا وقت تھا اور تو ظہر بھی ساتھ ملا لیں آپ. یا مثلا آپ سفر کر رہے تھے, ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور آپ کو جلدی ہے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے میں اپنے شہر میں داخل ہو جاؤں کہ خطرے کی جگہ ہے ادھر سڑکوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا, آپ مغرب چھوڑ دیتے ہیں اور گھر آ کر مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کر لیتے ہیں. مغرب تو ویسے ہی تین ہے, اس کی کیا کسر ہوگی؟ جو گھر پہ پڑھیں گے وہ تو آپ پوری پڑھیں گے, وہ قصر ہوگی. جو سفر کی ہوگی وہ قصر ہوگی, جو گھر کی ہوگی وہ پوری ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح بعض وقت آپ کو شک ہوتا نا کہ ایئرپورٹ پہ ہیں, اب سفر ہمارا شروع ہوا کہ نہیں. نہیں, جب تک جہاز اٹھا نہیں آپ شہر کے اندر ہیں, اس لیے اگر ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنی پڑے تو پوری پڑھیں. اچھا, اسی طرح یہ ہے, اگلی حدیث ہے, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر 7 رکعتیں مغرب اور عشاء کی اور 8 رکعتیں ظہر اور عصر کی ملا کر پڑھی. ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے کہا شاید بارش کی رات میں ایسا کیا ہو, یعنی اگر بہت طوفان آندھی یا کوئی ایسے خطرے کے حالات میں, خدا نخواستہ جنگ کا موقع ہے اور آپ گھروں میں ہی ہیں, یعنی اپنے شہر میں سفر نہیں کر رہے, تو اس صورت میں بھی, جیسے عورتیں تو گھر پہ ان کو نہیں مشکل لیکن مردوں کے لیے بار بار جماعت کے ساتھ جانا مشکل ہے, تو اس میں آپ نے ایک مرتبہ مدینہ میں رہ کے بھی جمع کی تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے کہ بوقت ضرورت. کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں بنسبت اس کے کہ گھر پر پڑھیں, اور اگر ایک دفعہ مسجد میں گئے ہیں تو 2 نمازیں ملا کے پڑھ لیں اور دوسری دفعہ. اچھا, بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں مغرب ہی رات کے 10 بجے ہوتی ہے. جی, حیرت کی بات نہیں, بہت نارمل بات ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ عشاء جو ہے وہ رات 11:30 ہوگی، بلکہ عشاء کیا ہوگی تو 12 بجے بھی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ پکی عشاء اس وقت بھی نہیں ہوتی. جی ہاں، جہاں میں نے پی ایچ ڈی کیا وہاں ایسے ہی گرمیاں ہوتی تھی، 10:15-10:30 جیسے مغرب ہوئی اور 12 بجے عشاء ہو رہی. اب آپ سوچیں، جس نے صبح اٹھنا ہے کام کے لیے، اگر وہ جماعت سے رات 12 بجے نماز پڑھنے جا رہا ہے اور گھروں کے ساتھ بھی نہیں مسجد، کئی کئی میل دور مسجد ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب جون جولائی میں بالکل سورج اس طرح ہو جاتا ہے کہ رات 2-3 گھنٹے کی رہ جاتی ہے، تو مغرب کے وقت تھوڑی سی تاخیر کر کے عشاء ساتھ پڑھ لی جائے. وہاں پر کئی مسجدوں میں ایسا ہو رہا ہے، اگرچہ ہمارے انڈو پاک کے لوگ نہیں اس میں شریک ہوتے اور نہیں مانتے اس کو، لیکن عرب ممالک کے بعض سکالرز نے یہ فتویٰ دیا اور وہاں ہو رہا ہے. کیونکہ ریسنٹلی جب میں پچھلے سال گئی تو بہت شد و مد سے یہ سوال مجھ سے ہوا کہ یہ جو کچھ کچھ مسجدوں میں ہو رہا ہے یہ جائز ہے، کیونکہ ہم جب ایک ہی لائن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری سہولت ہمارے سامنے لائی نہیں جاتی، ہمیں دکھائی نہیں جاتی، تو پھر ہم کنفیوز ہوتے ہیں اور ہم پھر عوام فتوے دینے لگتے ہیں یہ سب غلط کر رہے ہیں. حالانکہ بغیر علم کے کسی پر بھی غلط ہونے کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے. بہرحال وہ ایک اجتہاد ہے ایسی صورتحال کے لیے. جی، سفر میں وتر بھی پڑھنے ہوں گے. کیا نماز دوران سفر گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، فرض نماز جو ہے وہ آپ کو قبلہ رخ ہو کر اور گاڑی سے اتر کر پڑھنی چاہیے. الا مثلا جہاز میں، تو وہاں تو آپ کہاں سے اتر کے پڑھیں؟ اتریں گے تو پھر آپ دیکھیے ہوتا ہے کیا ہے، کہیں اور ہی لمبے سفر پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہاں یہ بات نہ یاد رکھیے، وہاں آپ جہاز کے اندر اپنی سیٹ پر ہی نماز پڑھ لیجئے اور جدھر کو جہاز جا رہا ہے بس ادا کر لیں. لیکن جو گاڑی آپ خود چلا رہے ہیں اس میں آپ جمع کر لیں لیکن اتر آئیں اور قبلے کا تعین کر کے پڑھیں. ہاں، نفل وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر پڑھتے رہتے تھے. ایک چیز رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ کتنے دن تک رہنا سفر شمار ہوتا ہے، کتنے دن تک رہیں تو اس کو سفر کہیں گے. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی کچھ آراء جو ہیں ان میں اختلاف ہے، اور اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ جس آدمی نے 4 دن کہیں رہنے کا ارادہ کیا ہو وہاں نماز پوری پڑھنا ہوگی. 4 دن، یہ مختلف ائمہ کے نزدیک ہے. مثلا امام احمد یہی کہتے ہیں، امام مالک اور امام شافی کے نزدیک جہاں 4 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ہو وہاں قصر جائز نہیں. ٹھیک، 4 ڈیز، 4 دن کو وہ قصر کہتے ہیں. 4 سے زیادہ رہنا ہے تو پھر آپ کا گھر شمار ہو گیا. امام اوزائی 13 دن، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 15 دن، اور جو ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور ہے نا 2 ہفتے والی بات. ٹھیک، تو ہم چونکہ پاکستان میں مسلک حنفی پہ زیادہ لوگ ہیں تو اس لیے یہی بات عام ہے، مشہور ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صریح حکم نہیں، یہ سب اجتہادی آراء ہیں. آپ نے نہ 4 دن کا کہا ہے نہ 15 دن کا کہا ہے. لیکن اگر کسی جگہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ 1 دن رہنا یا 1 سال رہنا، تو بعض اوقات صحابہ کرام نے 2-2 سال بھی قصر کی ہے، جیسے جہاد پہ ہوتے تھے نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر 20 دن قیام کیا تھا وہاں اور 20 دن قصر کی تھی. تو اب 2 ہفتے سے زیادہ آپ رہے اور آپ نے قصر کی، اب یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جنگ میں آپ کو کیا پتا آج واپسی ہے، کل ہے، پرسوں ہے، ترسو. ہو سکتا ہے 40 دن رہتے تو 40 دن قصر ہوتی رہتی. تو جہاں آپ سرٹن نہیں ہیں، معلوم نہیں کل سیٹ مل جائے، پرسوں کنفرم ہو جائے، یا ایک جگہ آپ جا کے رہے، مثلا یہاں سے آپ انگلینڈ جاتے ہیں 15 دن آپ رہ رہے ہیں یا 20 دن رہ رہے ہیں، لیکن ایک جگہ نہیں رہتے. آپ نے جا کے ایک جگہ اپنی چیزیں رکھی، پھر نکل گئے کسی اور شہر، پھر 2 دن بعد واپس آ گئے، پھر 2 دن رہے، پھر کہیں اور چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر 2 دن کہیں اور لگائے. اب یہ سارا عرصہ جو ہے، چاہے آپ کا ارادہ ہے کہ میں 1 مہینے کے لیے انگلینڈ جا رہی ہوں، چونکہ آپ نے 1 مہینہ وہاں ایک جگہ قیام نہیں کیا، کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ سارا سفر شمار ہو. یا اسی طرح کہیں بھی اور آپ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ایک جگہ جم کے مستقل رہنے کا ارادہ ہے تو منیمم 4 دن بولا جاتا ہے اور میکسیمم 15 ڈیز جو امام ابو حنیفہ کی رائے ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف جو سفر کیے ہیں ان کے ایام مختلف تھے جن میں آپ قصر کرتے رہے, تو اسی کو دیکھ کر انہوں نے مختلف لوگوں نے مختلف آراء کو اپنا لیا. اب ہم آتے ہیں اصل آیت پر, اور وہ آیت کیا ہے؟ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, اس میں کوئی گناہ نہیں تو نماز میں قصر کرو. اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی لیا کہ اگر نہ بھی کی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, کہ اگر کوئی شخص کہتا نہیں کوئی نہیں میں آرام سے پوری پڑھ سکتا ہوں تو گناہ نہیں, لیکن زیادہ اچھا کام کون کر رہا ہے؟ جو قصر کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا بخاری کی کہ اللہ کی خیرات ہے اس کو لے لو, اللہ کو پسند ہے کہ رخصت بھی لے لی جائے جیسے پسند ہے کہ اس کی پابندیاں قبول کی جائیں. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تم کو ڈر ہو کہ کافر تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں, یعنی خوف کی حالت میں تو خاص طور پر قصر کرنا ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, کیونکہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اور خاص طور پر جن حالات میں یہ اتری آئے, ان دنوں میں سارا عرب دار الحرب بنا ہوا تھا, جہاں بھی مسلمان سفر کر کے جاتے وہی خطرہ ہوتا تھا, اس لیے خاص طور پر اس آیت میں خوف کی بات ہوئی ہے. اچھا, اسی طرح یہ جو ان کا لفظ ہے نا, یہ بھی قابل غور ہے. بعض نے کہا کہ یہ جو ان ہے اس کا مطلب اگر نہیں, شرطیاں نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی صورتحال میں تو کرنا ہے. مثلا ایک آیت میں آتا ہے نا, وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا, کہ اپنی لونڈیوں کو برائی پہ مت اکساؤ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ نہ رہنا چاہے تو ان سے برے کام کرواؤ. تو جس طرح ان وہاں جس معنی میں استعمال ہوا ہے, یہاں بھی اسی سینس میں استعمال ہوا ہے. سمپل سی بات یہ کہ اگر کوئی شخص آپ کو آ کر اعتراض کرتا ہے کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے خوف کی حالت میں قصر کرو اور آپ ویسے ہی کر رہے ہیں, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہوائیاں اڑی ہوں, اور اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ کی سنت سے ہم اس آیت کو اس طرح سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے. یہ آیت اگر یاد کر لیں بہت سے موقعوں پہ فائدہ آئے گا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ, ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اس لیے نازل, سورۃ النحل کی آیت, تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف اترا ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور جب آپ ان کے درمیان ہوں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, تو ان کے لیے نماز قائم کریں. یعنی خوف کی حالت میں بھی کیا کرنا ہوگا؟ نماز قائم کرنی ہوگی, یعنی جماعت سے پڑھانی ہوگی. جنگ میں بھی جماعت کی اہمیت, تو گھر میں رہ کر مرد کیسے گھر نماز پڑھ سکتے ہیں اگر جنگ میں کہا گیا کہ جماعت کی ڈسپلن کی پابندی کرو؟ اور کس طرح پڑھو؟ صلاۃ خوف کا طریقہ اب یہاں بتایا گیا ہے. صلاۃ خوف بنیادی طور پر جنگی حالات کے مختلف ہونے پر مختلف ہو سکتی, اسی لیے احادیث میں کئی طریقے بتائے گئے صلاۃ خوف پڑھنے کے. یعنی اس کی ترکیب کا انحصار جنگی حالات پر ہے. کیسے پڑھی جائے گی؟ اب یہاں دیکھتے ہیں ساتھ میں کیا لکھا ہے کہ آپ نماز پڑھائیے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوں گے اور لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کیسے؟ فلتقم, چاہیے کہ کھڑا ہو, طائفتن, ایک گروہ, منہم, ان میں سے, معاک, آپ کے ساتھ, یعنی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, سب نہیں آدھے لوگ, ایک گروہ. کس طرح؟ ولیأخذوا اسلحتہم, اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑ کے رکھے. تو بیسیکلی کیسے ہوگا؟ ایک لشکر دو حصوں میں بٹ جائے گا, ایک حصہ اسلحہ لے کے کھڑا ہے, حفاظت کر رہا ہے, محاذ جنگ پر ہے, دوسرا نماز پڑھ رہا ہے. اس کے پیچھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے.